الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آپ حضرات سے پورے ایک مہینے کے وقفے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. میری انتہائی کوشش تو یہ تھی کہ تین جمعوں سے زیادہ کا وقفہ نہ ہو، لیکن غالباً آپ کے علم میں آ چکا ہوگا، اخبار میں بھی خبر آ گئی تھی کہ پچھلی فلائٹ جو تھی وہ 34 گھنٹے لیٹ یہاں پہنچی تھی. بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو ہمیں کراچی پہنچ جانا تھا، لیکن ہم اس کی بجائے جو ہے جمعے کے روز بھی تاخیر سے پہنچ سکے کہ جمعہ بھی ادا نہیں کیا جا سکا. اس طرح 4 جمعوں کا ناغہ ہو گیا. اب آج کے جمعے کے لیے میں سوچتا رہا کہ گفتگو کا عنوان اور موضوع کیا ہو، تو دونوں چیزیں سامنے آئیں. ایک یہ کہ آج ہمارے ہاں ذی‌الحج کی 4 تاریخ ہے، حجاز میں 6 تاریخ ہو چکی ہے، وہاں پرسوں یوم الترویہ ہوگا، لاکھوں حجاج مکہ مکرمہ سے روانہ ہوں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے. ایک دن منیٰ میں قیام رہے گا، پھر پیر کے دن حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے مناسک حج میں، جو عظیم ترین منسک ہے، وقوف عرفہ. پیر کے دن آپ کو اخبار سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کا پروگرام یہاں نشر بھی ہوگا، تو حج ہوگا انشاءاللہ. اسی کے دن کو عرفے کو ہی در حقیقت حج قرار دیا جاتا ہے، الحج والعرفہ. ہمارے ہاں جمعرات کے لیے تعین ہو چکا ہے عید الاضحیٰ کا، لیکن آج میں نے اخبار میں ایک اطلاع پڑھی ہے کہ شاید بعض علاقوں میں بدھ کے روز عید کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. گویا کہ یہ عید کے معاملے میں جو اختلاف ہوا کرتا تھا وہ اب بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے. تو ایک تو یہ خیال آیا کہ موضوع اور وقت کے مناسبت سے حج کے بارے میں اور عید الاضحیٰ اور قربانی کے بارے میں کچھ عرض کروں. جیسا کہ اکثر مساجد میں یہ معمول ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ ایک ماہ کی غیر حاضری کے بعد پاکستان آیا تو جو یہاں کے حالات دیکھنے کو ملے، اور میری غیر حاضری میں جو تخریب کاری کا سب سے بڑا واقعہ کراچی میں ہوا، جس کے ضمن میں سرکاری اطلاع تو یہ ہے کہ 72-73 افراد ہلاک ہوئے ہیں، لیکن کراچی میں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں تو خاص سے ثقہ لوگوں سے بھی جو سننے میں بات آئی وہ یہ ہے کہ یہ تعداد سینکڑوں میں ہے. اور بعض لوگوں نے بتایا، چشمدید جو اس علاقے کو اس حادثے کے انہوں نے دیکھا ہے، کہ ایسی ٹانگیں اور بازو کٹے ہوئے کہ جن کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس جسم سے متعلق ہیں، ٹرک بھر بھر کر تو ان کو لے جایا گیا. واللہ عالم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اب تک جو بھی کچھ تخریب کاری کے واقعات ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، اس میں یہ عظیم ترین واقعہ ہے. مجھے جب امریکہ ہی میں تھا کہ اطلاع وہاں مل گئی تھی، بلکہ حیرانی یہ ہوئی کہ جب میں نے یہاں فون کیا تو لاہور میں ابھی وہ اطلاع لوگوں کے علم میں نہیں تھی. چونکہ یہ حادثہ کافی بڑا تھا لہذا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو نشر کیا. اس وقت سب سے زیادہ جو تشویش لاحق ہوئی تھی وہ تو یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دو مخالف گروہ بن چکے ہیں کراچی میں، یعنی اردو بولنے والے مہاجرین اور پٹھان، پشتو بولنے والے پٹھان، تو تشویش یہ تھی کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کی آبادی میں ایسا نہ ہوا. اگر ایسا ہوا ہوتا تو پھر اس کا رد عمل انتہائی خوفناک ہوتا. تو بعد میں جب معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسے علاقے میں ہوا ہے کہ جس کا کسی خاص گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں تو سبھی قومیتوں اور سبھی نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو کم سے کم یہ اطمینان ہوا کہ وہ جو رد عمل اور پھر اس سے جو خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، جیسا کہ بعد میں ثابت بھی ہوا کہ الحمدللہ وہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک تخریب کاری ہی کا ایک بہت بڑا واقعہ بن کر سامنے آیا ہے. لیکن اس سب کے باوجود کراچی کی جو صورتحال اس کے بعد سے چلی آ رہی ہے، جس کا اس تخریب کاری کے واقعے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہی جو وہاں پر دلوں کے اندر گرہیں پڑ چکی ہیں، جو نفرتیں اور عداوتوں نے جڑیں پکڑ لی ہیں دلوں کے اندر، وہ کبھی لانڈی میں، کبھی ڈرگ روڈ میں، کبھی کرنگی میں، کبھی لیاقت آباد میں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں پھر پولیس کا معاملہ جو اب خاص طور پر سامنے آیا ہے، یہ چیزیں واقعتاً بہت ہی دل کو دہلا دینے والی ہیں. اور اس اعتبار سے کہ اس ملک کا مستقبل اب کیا ہے، تو ایک تشویش ہے کہ جو ہر صاحب فکر انسان کو جو بھی قومی معاملات پر سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے یہ تمام چیزیں انتہائی تشویشناک ہیں. تو یہ دونوں پہلو سامنے آئے کہ ان دونوں کے بارے میں سب گفتگو ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میں وقت تقسیم کر لیتا ہوں انہیں دونوں موضوعات پر. اسی لیے میں نے سورہ حج کی یہ چند آیات ہیں جو اس وقت تلاوت کی ہیں. میں نے حج اور عید الاضحیٰ کے موضوع پر آج میں دیکھ رہا تھا کہ پورے 5 سال قبل 1402 ہجری میں میں نے ایک تقریر کی تھی اس جمعے میں، اور اس تقریر میں میں نے حج سے متعلق اور عید الاضحیٰ سے متعلق وہ تمام بنیادی باتیں عرض کر دی تھیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع سے متعلق لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. پھر وہ کتابچے کی شکل میں شائع ہو گئی. اس سے بھی بہت پہلے میری ایک تحریر بھی تھی, حج اور عید الاضحیٰ ان کی اصل روح. وہ تحریر مختصر بھی تھی اور اس سے پہلے وہ تباہ ہو رہی تھی, لیکن پھر جب کتابچے کی شکل میں شائع کیا گیا تو ان دونوں کو یکجا کر دیا گیا. اور چونکہ وہ کتابچہ موجود رہا ہے لہذا اس کے بعد سے میں نے پھر کبھی اس موضوع پر تقریر نہیں کی, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حضرات کو دلچسپی ہے اور جو حضرات بھی اس کے ضمن میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سہولت ہے کہ کتابچہ موجود ہے, اس کا اعلان میں کر ہی دیا کرتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کر لیں. لیکن آج میں نے یہ محسوس کیا کہ اب 5 سال بیت گئے ہیں تو کچھ مضامین کو ذہنوں کے اندر دوبارہ تازہ کر لینا چاہیے, اس لیے کہ کتابچے کے مطالعے کی نوبت سب لوگوں کو نہیں آتی ہے. لہذا آج پھر میں وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جنہیں تفصیل میں جانے کی خواہش ہو وہ اس کتابچے کو حاصل کر کے اس کا مطالعہ کر سکیں گے. بنیادی باتیں پھر آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. مزید برآں جو 4 عبادات اللہ تعالی نے مسلمانوں پر فرض کی ہیں ان میں سے ایک اہم اور جامع ترین عبادت ہے. میرے ان الفاظ پر غور کیجئے, ارکان اسلام 5 ہیں. بنی الاسلام علی 5, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. یہ متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. اور اسی حدیث کی بنیاد پر 5 ارکان اسلام کا جو تصور ہے, اور بہت سے مساجد میں کبھی وہ نقشے بنے ہوتے تھے کہ جس میں ان 5 ارکان اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات جو ہیں وہ دی گئی ہوتی تھی ایک مسجد کی شکل میں, اور اس کے 5 در, 2 ادھر 2 ادھر, 1 درمیان میں, اور انہی میں ان 5 ارکان کے بارے میں بنیادی معلومات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں, ان میں سے ایک رکن حج بھی ہے. البتہ جب ہم لفظ عبادت کا اطلاق کرتے ہیں تو عبادات 4 ہیں, یعنی نماز, روزہ, حج اور زکات. ان میں اہم ترین عبادت, اولین عبادت, جو سب سے بنیادی عبادت ہے وہ تو نماز ہے. اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین, یہ پورے دین کے لیے گویا کہ ستون کے مانند ہے. پھر یہ کہ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ, کفر اور اسلام کے مابین جو حد فاصل ہے, جو مابہل امتیاز علامت ہے, وہ نماز ہے. جس زمانے میں اسلامی جہاد ہو رہا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ جب مرتدین کے خلاف مہم جاری تھی, تو یہ مسلمانوں کو ہدایت تھی فوجیوں کو کہ جس بستی پر بھی تمہارا اس طرح کا معاملہ ہو کہ شک کی صورت ہے کہ یہاں کون لوگ آباد ہیں, مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں, تو انتظار کرو, اگر وہاں سے اذان کی آواز آئے تو یہ سمجھو کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. گویا کہ علامت جو ہے اسلام کی وہ نماز ہے. الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ, حضور نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل اور حد امتیاز جو ہے وہ نماز ہے. لیکن یہ کہ جامع ترین عبادت, میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ الفاظ پر غور کیجئے, اولین اور اہم ترین عبادت نماز ہے, لیکن جامع ترین عبادت حج ہے. اس لیے کہ بقیہ تینوں عبادتوں کی جو مصلحتیں ہیں اور حکمتیں ہیں وہ اس حج کی عبادت میں جمع ہو گئی. نماز کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ ذکر, یاد دہانی. اقم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. روزے کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تم اپنی حیوانی خواہشات کے اوپر قابو یافتہ ہو جاؤ. روزے کو اسی لیے فرمایا گیا حدیث میں کہ صوم و جنت ان یہ ڈھال کے مانند ہے کہ جیسے کوئی آپ پر دشمن حملہ کرتا ہے تلوار سے تو آپ ڈھال پر اس کو روکتے ہیں، ایسے ہی آپ کے اپنے نفس امارہ کی طرف سے جو حملے آپ پر ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ڈھال عطا کی ہے وہ روزہ ہے. زکات کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہ مال کی محبت دل میں کم ہو جائے. یہ سب سے بڑی نجاست ہے جو قلب انسانی اور روح انسانی کو لاحق ہو جاتی ہے. اس نجاست کو دھونا اور پاک کرنا وہ زکات، اس کے ذریعے سے مال کی محبت کم ہوگی. جب انسان نکالتا ہے چالیسواں حصہ اپنے دولت کا اللہ کی راہ میں تو واقعہ یہ کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک دفعہ جیسے اندر سے کلیجہ کسی کا کھچتا ہے کسی چیز سے، ایسے ہی ایک دفعہ انسان کے اندر سے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ غلاظت جو ہے وہ کھینچ لی گئی ہو اور وہ اس کو صاف کر دیا گیا. اب حج میں آپ دیکھیں گے تو یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. وہ ترانہ جو ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ پرسوں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مکے سے روانہ ہوں گے، قافلہ در قافلہ، ٹرکوں کے اوپر سوار ہوں گے، بسوں پر سوار ہوں گے، گاڑیوں پر سوار ہوں گے، پیدل جا رہے ہوں گے، اور سب کی زبان پر ایک ترانہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہ اس قدر تکرار سے ہوتا ہے، جن لوگوں کو بھی حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے اس قدر بلند آواز کے ساتھ وہ گونج رہی ہوتی ہے آواز، معلوم ہوتا ہے کہ پوری فضا جو ہے وہ اس تلبیہ کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ گونج اٹھی. تو یہ ذکر ہے اللہ کا. پھر شعائر اللہ جو ہے، خانہ کعبہ کو صرف دیکھنا بھی ذکر ہے، عبادت ہے. ایک انسان صرف بیٹھا رہے، اگرچہ وہاں کی سب سے بڑی عبادت طواف ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طواف نہیں بھی کر رہا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ اگر عقیدت اور محبت کی نگاہ سے، ایمان کی نگاہ سے وہ اگر خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. تو یہ تمام شعائر اللہ ہے. اسی طریقے سے ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اور شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر جمع شعیرہ کی، شعیرہ وہ ہے جو شعور پیدا کرنے والا ہو. جیسے تذکرہ یا ذکر جو ہے یاد دہانی ہے، جو چیز آپ کے علم میں تھی لیکن ذہول ہو گیا، آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں وہ نیچے اتر گئی تھی. یاد دہانی کا مقصد کیا ہے؟ اسے دوبارہ گہرائی میں سے کھینچ کر آپ کے شعور کی سطح پر لے آیا جائے. ایسے ہی یوں سمجھئے کہ شعور میں کوئی چیز مدھم ہو گئی تھی، شعور پر اس کا نقش جو ہے وہ مدھم پڑ گیا تھا، اب شعیرہ وہ شے ہے کہ جو اس شعور کو تازہ کر دیتا ہے. تو باتیں کی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہی شے ہے کہ جس کے لیے نماز فرض کی گئی، وہی چیزیں حج میں اس طور سے شامل کی گئی. اسی طرح احرام جب باندھتا ہے ایک انسان تو اس پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. ان کی مشابہت ہے روزے کی پابندیوں سے. روزے کی حالت میں تعلق زن و شوہر نہیں ہو سکتا، آپ اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتے، چاہے آپ کی بیوی آپ کے سامنے موجود ہے، قریب ہے، لیکن یہ کہ یہی معاملہ جو روزے میں ہے یہی حالت احرام میں بھی ہے. اور بھی بعض پابندیاں ہیں. تو اس میں گویا کہ روزے کی حکمت بھی شامل ہوگی. پھر اس میں ذرے کثیر صرف ہوتا ہے، لہذا وہ زکات والی حکمت بھی شامل ہو گئی. تو جامع ترین عبادت جو ہے وہ حج. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اعمال یا افعال کو یا تین نیکیوں کو یہ درجہ دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ وہ نیکیاں اس درجے کی ہیں کہ انسان کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، چاہے کسی شخص کی 50, 60, 70 برس کی عمر ہو، اس کی پوری زندگی کے جو سابقہ گناہ ہیں ان کا کفارہ بن جانے والی تین نیکیاں ہیں. ایک نیکی تو یہ ہے کہ ایک شخص کفر سے اسلام میں آیا، ظاہر بات ہے بڑی منطقی بات ہے کہ اب حالت کفر میں جو گناہ ہوئے تھے، ایمان لایا ہے، اسلام میں آ گیا ہے، تو سابقہ سارا اس کا معاملہ جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا، وہ حساب کتاب میں اب نہیں آئے گا، سابقہ زندگی کے تمام گناہ جو ہیں اس کا کفارہ بن جائے گا اس کا اسلام لانا. دوسرا ہجرت خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے گھر بار کو وطن کو چھوڑ دینا. اور جو ہجرت کی تھی اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، وہ تو صرف گھر بار چھوڑ کر نہیں نکلے تھے، اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلے تھے. اور وہ تو ایسی جگہ گئے تھے ان میں سے اکثر نے شاید مدینہ منورہ دیکھا بھی نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کن حالات سے سابقہ پیش آنا ہے. یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی مستقبل اور کیریئر ان کے لیے وہاں معین تھے اور پہلے سے کوئی ضمانت دے دی گئی تھی کہ وہاں آؤ گے تو تمہاری دیکھ بھال ہوگی اور کیمپ وہاں لگا دیے گئے ہیں اور وہاں تمہیں راشن ملے گا، سب کچھ ہوگا. وہ ہجرت نہیں، بلکہ وہ ہجرت کہ جس میں کوئی بظاہر احوال، کوئی وسائل اور ذرائع موجود نہیں تھے کہ جس پر تکیہ کر کے کوئی انسان گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور اہل و عیال کو چھوڑ کر جو گئے تھے تو وہ کفار کے رحم و کرم پر، گویا کہ بھیڑیوں کے حوالے کر گئے تھے اپنے اہل و عیال. اس ہجرت کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ ہجرت بھی اتنا اونچا عمل ہے کہ سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا. تیسرا اب یہ عمل ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ جو پیدائشی مسلمان ہیں، ان کے اسلام لانے کا تو اب معاملہ نہیں، یا ان کی زندگیوں میں اس نوع کی ہجرت کا کوئی مرحلہ نہیں آتا، تو ان کے لیے ایک ہی عمل رہ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں ضمانت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا، وہ حج مبرور ہے. یہ اہمیت ہے حج کی. لیکن اس کے لیے حضور نے جو لفظ استعمال فرمایا، صرف حج نہیں، حج مبرور. حج مبرور وہ ہے، وہ حج جو صحیح ہو، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، مقبول حج. اس مقبول حج کی شرطیں بڑی کڑی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حلال کمائی کے ذریعے سے وہ حج کیا جا رہا ہو. اگر کمائی حرام کی ہے تو وہ حج حج ہے ہی نہیں. وہ تو حدیث میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ حضور نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص ہے بہت دور دراز سے سفر کر کے آیا. اس زمانے کا تصور کیجئے، آج تو جو حاجی وہاں پہنچتے ہیں ان کے بال گرد آلود ہوتے ہی نہیں، وہ تو کراچی سے چلے اور چار گھنٹے میں جدے. ذرا سی تکلیف جو ہوتی ہے وہ جدے کے حاجی کیمپ میں ہوتی ہے، چار چھ گھنٹے آدمی پریشان ضرور رہتا ہے. لیکن یہ گردہ کہاں، اور اس کے بعد یہ کہ ٹیکسی میں بیٹھے اور ایک گھنٹے میں مکہ مکرمہ. لیکن تصور کیجئے اس دور کا کہ لوگ آ رہے ہیں دور دور سے، یعنی دس دس پندرہ پندرہ دن انہوں نے سفر کیا ہے پانی کے جہاز میں، پھر وہ وہاں پہنچے ہیں تو پورے ایک ڈیڑھ دن کی مسافت اونٹ کے اوپر ہے، بلکہ دو دن کی شاید ہوتی ہوگی، پچاس میل کا سفر اونٹ کے اوپر، وہ جو ہڈیوں کو ہلا دینے والا، انجر پنجر ڈھیلے کر دینے والا. اب جب آدمی وہاں پہنچتا تھا تو جو نقشہ ہوتا تھا اس کو حضور نے ان الفاظ میں بیان کیا، رجل اشغص اغبر، کپڑے اس کے گرد آلود، بال جو ہے وہ گرد سے اٹے ہوئے، اس خستہ حالت میں انسان پہنچا ہے. اور وہاں پہنچ کر یمد یدہ الی السماء، یا رب یا رب، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، پکارتا ہے اللہ کو، اے میرے رب، اے میرے پروردگار. یعنی حضور نے اصل میں وہ ساری چیزیں جمع کر دی جو قبولیت دعا کے لیے، جو چیزیں کہ اس کی ضمانت دینے والی ہیں. انسان کی درماندگی اور خستگی بھی یہ ایسی ہے جس پر اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شفقت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں پر. حالت مسافرت کے اندر، پھر اس درماندگی اور خستگی میں، پھر پہنچا کہاں ہے خانہ کعبہ میں، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے اور چیخ رہا ہے اور رو رہا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں وانا یستجاب لذالک، اس شخص کی دعا قبول کیسے ہو، ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھایا ہوا حرام کا، اس کا پہنا ہوا حرام کا، اور اس کا جو جسم بنا ہے وہ حرام کی کمائی سے بنا ہے. اس میں اس بات کو ضرور ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص توبۃ النصوح، خالص توبہ کر کے پھر جائے، تو توقع ہے اللہ تعالی توبہ سے تو معاف فرماتا ہے. ایک عزم مصمم کر کے اگر وہاں جا رہا ہے، حج پر جانے سے پہلے اس نے حقیقی توبہ کر لی تو اس کا معاملہ مختلف ہو جائے گا. لیکن اگر ایسے ہی بس روٹین میں حج پر نکل پڑے ہیں جیسے کہ کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں, وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی, حقیقی توبہ جو ہے اس کی توفیق نصیب ہی نہیں ہوئی, تو پھر معاملہ وہی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا کہ پھر یہ ساری محنت جو ہے, جیسے روزے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صوم ہی للجوع, کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کا روزہ روزہ ہے ہی نہیں, وہ تو فاقہ ہے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا منہ بند کر لے اور کھانا پینا چھوڑ دے. نہیں, کھانا پینا چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں. یہی آج ہم پڑھیں گے ان آیات میں کہ قربانی آپ دے رہے ہیں, اب کتنے 1400 1200 1500, ہلکے سے ہلکا جانور آئے گا تو 600 700 800 کا آئے گا, یہ سب کچھ انسان کر رہا ہے. اور جو ذرا پیسے والے ہیں وہ تو پھر اپنی دولت کے اظہار کے لیے وہ ہزاروں کا, اور اس کے وہ فوٹو بھی چھپیں گے اخبارات میں. لیکن یہ کہ یہ سب کچھ اگر روح تقویٰ سے خالی ہے, اگر وہ حرام کی کمائی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اللہ کے ہاں اللہ کی میزان میں تو کوئی وزن نہیں. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم, اللہ کو تمہاری ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. ہاں پہنچنے والی ایک شے ہے اگر ہو وہ, اور وہ تقویٰ ہے. اگر تقویٰ ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کی طرف انابت ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کی خشیت ہے, پوری زندگی میں اس کا ظہور ہے, تب تو یہ ہے کہ انسان نے جو بھی اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی میں سے, حلال ذریعے سے کمائے ہوئے پیسے میں سے, اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کے یوں سمجھیے کے لیے مشکل پیدا کر کے اگر اس نے کوئی جانور حاصل کیا اور اسے اللہ کی راہ میں وہ قربان کر رہا ہے تو بہت بڑی شے. اس کے لیے تو فرمایا گیا ایک ایک بال جو ہے اس کے عوض بھی اللہ کے ہاں نیکی ہے. اللہ تعالی کے ہاں بے حد و حساب معاملہ ہے. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ظاہر بات ہے اب اس سے زیادہ اور کیا بات کہی جائے کہ اس کے ایک ایک بال کے عوض بھی تمہیں نیکی ملے گی. لیکن وہ ملے گی کب, جبکہ صورت یہ ہو. اور اگر وہ حرام کی کمائی ہے اور اس سے صرف ایک نمود و نمائش کا معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں. تو بہرحال یہ جو حج کی عبادت ہے یہ عظیم اس معنی میں جامع ترین عبادت ہے کہ اس میں تمام حکمتیں جمع کر دی گئیں. لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کے جو مناسک ہیں وہ در حقیقت ایک شخصیت کی زندگی کے مختلف واقعات کے گرد گھوم رہے ہیں. ویسے یہ بیت اللہ جو ہے اس کے بارے میں تو ایک رائے تو یہ ہے عام طور پر جو لوگوں کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے معمار اول ہیں, انہوں نے یہ گھر بنایا. لیکن زیادہ تحقیقی رائے یہ ہے کہ یہ گھر حضرت آدم علیہ السلام کا تعبیر کرتا ہے. البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے کچھ سیلاب وغیرہ سے کچھ عرصہ گزرنے کی وجہ سے یہ گھر جو ہے یہ گر گیا تھا, اب اس کے آثار بھی باقی نہیں رہے تھے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہیکل سلیمانی جو اتنے طویل عرصے تک یہود کا قبلہ رہا اور ان کا مرکز رہا, لیکن نبوکدنضر نے اس کو کھود ڈالا تھا, اس کی بنیادیں تک کھود دی تھی. پھر دوبارہ تعمیر ہوا, پھر اس کے بعد دوبارہ ٹائٹس رومی نے سن 80 میں, یہ جو آج 1987 ہے یہ سن عیسوی, تو سن 80 میں 1960 برس قبل پھر اسے ڈھا دیا تھا ٹائٹس نے, رومی جرنیل تھا. اب وہ یہ کہ اس کی صحیح کیا بنیادیں تھیں یہ خود یہودیوں کے علم میں نہیں ہے. یہ تلاش کرتے رہتے ہیں, کھدائیاں کرتے رہتے ہیں, یہ کھدائیوں میں ہی وہ پھر جو مسجد اقصی ہے اس کا بعض حصہ جو ہے اسے وہ شہید کرتے ہیں اور ہنگامہ ہوتا ہے وہاں. تو وہ سب اصل میں اس کی اصل بنیادوں کی تلاش ہے. تو یہ تو گھر جو ہے حضرت سلیمان نے بنایا تھا. حضرت سلیمان جو ہے وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام سے یوں سمجھیے کہ 1100 برس یا 1000 برس پہلے کی شخصیت ہے. حضرت آدم کے زمانے کا تعمیر کردہ جو بیت اللہ تھا, ان اول بیت وضع للناس, پہلا گھر جو بنا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ پہلا گھر جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، یہ سب لوگ کون تھے؟ بڑی بڑی امتیں، بڑی بڑی قومیں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر چکی ہیں. تو پہلا گھر جو بنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں، وہ یہ گھر. لیکن یہ کہ وہ ابتداد زمانہ سے وہ بالکل یعنی ویران ہو چکا تھا، گر چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان سے پہلے والے رکوع میں اس کا ذکر، اس بوانا لابراہیم مکان البیت، اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ جو ہے حضرت ابراہیم کو بتائی، یہ ہے ہمارے اس گھر کی جگہ، تو اس پہ پھر انہوں نے اٹھایا ہے. اس یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر ان بنیادوں سے اٹھایا اس تعمیر کو، اور یہ خانہ کعبہ جو ہے اب یہ اصل میں وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بنیادیں اس کی وہی ہیں. باقی ہے کہ اس کے بعد بھی حالات ہوتے ہیں، عمارات کے ساتھ جو حادثے پیش آتے ہیں وہ آتے رہے، تعمیر ہوتی رہی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپنے کا دور ہے، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے بچپن کے زمانے میں بھی اس گھر کی تعمیر ہوئی ہے، اور اسی موقع پر حطیم کا حصہ باہر رہ گیا تھا، اس لیے کہ قریش جو ہیں اس معاملے میں بڑے حساس تھے کہ اس کے لیے جو مال اور اس کے لیے کوئی جو سامان لگاتے تھے عبارت میں اللہ کے گھر میں، وہ کوئی مشکوک نہیں لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ خود جو ہے طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے، کم سے کم اس دور جاہلیت میں بھی یہ بات ان کو معلوم تھی. تو لوٹ مار کا اور چوری کا مال نہیں لگا سکتے تھے بیت اللہ کی تعمیر میں، اور صحیح ان کے پاس جو مواد تھا تعمیر کا وہ اتنا کم تھا کہ پوری عمارت کو نہیں، اس کو چھت نہیں ڈالی جا سکتی تھی. تو ایک حصہ انہوں نے مجبوراً چھوڑا، وہی حطیم ہے اب، وہ گول سا ایک دائرہ جو باہر نظر آتا ہے کہ ہے اصل میں وہ خانہ کعبہ کا حصہ، لیکن یہ ہے کہ وہ تعمیر سے باہر رہ گیا. بہرحال یہ بیت اللہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، تو اس کی تاریخ بالکل اب ہمارے سامنے ہے، نگاہوں کے سامنے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کی زندگی مسلسل امتحان، مسلسل ابتلاء. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 15 رکوع میں ایک آیت میں اس کو سمیٹ لیا گیا، وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور یاد کرو جبکہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، اور کلماتن یہ نکرہ آیا ہے، تفخیم کے لیے آتا ہے نکرہ عربی زبان میں، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے امتحان. ویسے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ انسانی زندگی جو یہ دنیا کی زندگی ہے اس کی غرض و غایت ہے ہی امتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن یہ کہ یہ امتحان جو ہے اللہ تعالی ظاہر بات ہے کہ ہر ایک سے لیتا ہے اس کے زرس کی مناسبت سے، اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات ہوئے ہیں، میں نے گنوایا ہے اپنی ان تحریروں میں کہ سب سے پہلا امتحان جو انسان کا ہے وہ اس کے قلب سلیم، عقل سلیم کا امتحان ہے. ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو رہا ہے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں شرک کے، تہ بر تہ گمراہیاں، تہ بر تہ تاریکیاں، ظلمات بعضھا فوق بعض، جتنے اقسام ہو سکتے ہیں شرک کے وہ سب کے سب موجود ہیں. سیاسی شرک بھی بدترین موجود ہے کہ نمرود جیسا بادشاہ ہے اور خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، وہی ڈیوائن جو رائٹ آف کنگز، بادشاہوں کو تو اختیارات جو ہے خدائی اختیارات حاصل ہوتے ہیں. یہ تصور جو بعد میں بھی آپ کو تاریخ میں ملتا ہے، خاص طور پر تاریخ انگلستان اور یورپین ہسٹری میں، تو یہ تو چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، بادشاہ کا اختیار مطلق ہے، وہ معبود ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا تھا. تو نمرود اس دعوے کے ساتھ موجود، سیاسی شرک بھی وہاں موجود تھا، ستارہ پرستی وہاں ہو رہی تھی، بت پرستی وہاں ہو رہی تھی، ہر طرح کے جو شرک ہیں وہ وہاں پہ گھٹا ٹوپ اندھیرے موجود. ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ایک شخص آنکھ کھولتا ہے اور اپنی عقل سلیم سے اور اپنے طبع سلیم اور قلب سلیم کی روشنی میں، سورہ صافات میں اسی لیے لفظ آیا ہے، اذ اتى اللہ بقلب سلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو عقل و فطرت کا امتحان تھا، اس میں وہ پورے اترے، انہوں نے ایک خدا واحد کو پہچان لیا کہ نہ سورج میں کوئی الوہیت ہے، نہ چاند میں کوئی الوہیت ہے، نہ ستاروں میں کوئی الوہیت ہے، ہاں ایک ہستی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ نعرہ مستانہ ہے، نعرہ مستانہ توحید کا. میں نے تو ہر طرف سے اپنا رخ جو ہے ہٹا کر اپنے رخ کو معین کر لیا ہے، یکسو ہو کر اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں. یہ پہلا امتحان ہے، عقل اور فطرت کا امتحان، جس میں ابراہیم کامیاب ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام. اب عقل اور فطرت کے امتحان کے بعد اب عمل اور قوت، قوت ارادی کا امتحان شروع ہوتا ہے. کشمکش شروع ہو گئی، اپنے ماحول کے ساتھ جنگ مول لی. جیسا کہ قرآن مجید میں دو مقامات پر آیا ہے بڑے ہی یعنی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، کہ ایک بہت بڑا میلہ ان کا ہوتا تھا کوئی، جس میں تمام آبادی باہر چلی جاتی تھی اور کھلے میدان میں جا کر وہ ستاروں کو پوجتے تھے. سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، یہ اپنے ایک عذر کی بنا پر انی سقیم ان کے ساتھ نہیں گئے، اکیلے رہ گئے. پھر اس بت خانے میں گھس کر ان تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، سوائے ایک بڑے بت کے جو تیشا جو تھا وہ اس کے کندھے پر لٹکا دیا، چونکانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے کہ یہ کیا سوچتے گے، اب کیا کریں گے یہ لوگ. اب آپ سوچئے جب لوگ آئے ہیں تو کیا ہوا ہوگا، قیامت صغرا جو ہے وہ اس شہر میں ہو گئی ہوگی. میں کہا کرتا ہوں کہ کہیں متھرا میں یا بنارس میں ایسا حادثہ ہو جائے، آج ہو جائے فرض کیجئے، کہ وہاں جا کر ان کے مندر کے اندر کسی میں گھس کر جو ہے وہ کوئی شخص تمام ان کی مورتیوں کو توڑ دے تو کیا ہوگا، قیامت ہو جائے گی. لیکن یہ کہ ایک اللہ کے بندے نے پھر فیس کیا اس موب کو، اور کس جرت کے ساتھ فیس کیا، جب ان کا ابراہیم نے تم نے کیا ہے تو ترکی بترکی جواب دیتے ہیں کہ اسی نے کیا ہوگا یہ جو بڑا ان کا بت ہے، اس لیے کہ وہ آلہ واردات جو ہے وہ بھی تو اسی کے پاس ہے، یہ سالم ہے باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں، اور تیشا جو اس کے کندھے پر ہے برامد ہو رہا ہے آلہ واردات جو ہے وہ اسی کے پاس سے، تو سارا جرم اس کا ہوگا. کہلوانا چاہتے تھے حضرت ابراہیم ان کے منہ سے کہ ابراہیم تم جانتے ہو یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، تو کہا پھر تف ہے تم پر جو تم ان کو پوجتے ہو. یہ ساری بات جو ہے اصل میں اس انداز میں ہے کہ ان سے کہلوا لیا، ان میں کوئی طاقت نہیں، حرکت کا کہ یہ قادر نہیں، کوئی ان کے اندر ارادہ نہیں، پھر تم پوچھتے ہو ان کو. لیکن اس جرت کا آپ اندازہ کیجئے، جس جرت کا مظاہرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس پر پھر فیصلہ کیا گیا کہ ڈالو اس کو آگ میں جھونک دو. لیکن قرآن مجید میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ ضرور پوری قوم ہل گئی تھی، فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا ضرور ایک دفعہ، اور انہوں نے دل میں تسلیم کر لیا کہ ہم ہی ہیں غلطی پر، اصل میں یہ نوجوان جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. اور یہی در حقیقت جو اصل تبلیغ کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے، ایک دفعہ انکشاف حق ہو جائے، اس کے بعد انسان مانتا یا نہیں مانتا، اس کی مصلحتیں، چودراہٹیں، جو بھی اس کے سنہرے یا جس طرح کے بھی اس کے پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں، وہ ان سے نہ مانے نہ مانے، لیکن ایک دفعہ انکشاف ابراہیم علیہ السلام نے جو تدبیر اختیار کی ان پر حق کا انکشاف کر دیا. پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ والد نے دھمکی دی ہے، سورہ مریم میں اس کا ذکر موجود ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم، کیا تم میرے آلیہ کو، میرے معبودوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، اور نکل جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے، دور ہو جاؤ. لیکن وہ نوجوان نکلتا ہے گھر سے، کس شان سے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. یہ کیفیت پھر دربار کے اندر پیشی ہو رہی ہے، نمرود شہنشاہ وقت کو فیس کر رہے ہیں، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے. حضرت ابراہیم کی سیرت کا مطالعہ اگر آپ کریں گے قرآن مجید میں، تو ذرا آپ کو وہ مختلف جگہوں پر ملے گی، اس کے ٹکڑے ہیں، کوئی کہیں کوئی کہیں، وہ ان سورتوں کے مضامین کی مناسبت سے کوئی حصہ جو کسی سورت کے مرکزی مضمون سے مناسبت رکھتا تھا وہ وہاں لے آئے، جو حصہ کسی دوسری سورت کے مرکزی مضمون سے زیادہ مناسبت رکھتا تھا اس کو وہاں بیان کیا. لیکن بآسانی آپ ان کڑیوں کو جوڑ سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا، اذ حاجہ محاجہ ہوا تھا حضرت ابراہیم کا، جس کو ہم مناظرہ کہتے ہیں، اور نمرود کا. نمرود نے جب کہا کہ میں ہوں خدا، تم کس خدا کے ماننے والے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کا پہلا جواب یہ تھا کہ میں تو اس خدا کو پوچھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے. اس نے ذرا مظاہرہ کیا اپنے اختیار کا، دو قیدیوں کو بلایا جو جیل میں تھے، دونوں کو سزا ہو چکی تھی، سنائی جا چکی تھی پھانسی کی سزا، ایک کی گردن اسی وقت کروا دی، ایک کو بری کر دیا، جاؤ دیکھو میرے پاس اختیار ہے، میں نے ایک کی گردن اڑا دی، اس کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا، اور ایک کو میں نے بری کر دیا اور اس کو اس کی جاں بخشی کر دی، اختیار ہے. تب پھر حضرت ابراہیم نے وہ بات کی، کہی میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، فاتح بہا من المغرب فبہت الذی کفر، اگر تیرے اندر کوئی اختیار ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن تصور، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اندازہ کیجئے اس جرت کا کہ اس شہنشاہ کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جس طریقے سے کہ اس کا سامنا کیا ہے، اور جس جرت رندانہ کے ساتھ توحید کا اعلان کیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ پھر گھر بار چھوڑ کر وہ ہجرت والا امتحان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر رہا. قال انی مہاجر انی ذاہب الى ربی سیہدین، اب میں پھر اس آبادی کو، اس بستی کو، اس ملک کو، اس معاشرے کو چھوڑ کر جاتا ہوں. وہ مہاجرت کی پھر زندگی ہے، مسلسل مہاجرت، مسلسل مہاجرت ہے حضرت ابراہیم کی زندگی. پہلے شام کے علاقے میں گئے، پھر یہ فلسطین کے علاقے میں آئے، پھر مصر گئے، وہیں وہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت ہاجرہ، جس کے نتیجے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حبالہ عقد میں آئی ہیں، جن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں. پھر یہ کہ آپ نے اپنا مرکز وہاں بنایا، لیکن حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو سلام علیہما، ان دونوں کو یہاں آباد کیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. اب یہ ہے امتحانات، جن میں چوٹی کا امتحان پھر وہ آتا ہے. یہ سعی جو ہو رہی ہے بے تحاشا، اس وقت آپ چشم تصور سے دیکھیے، اس وقت مسعا میں وہ جو صفا اور مروہ کے درمیان ہے، تقریباً دو فرلانگ کا فاصلہ ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ زائد، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی اس وقت. اتنے لوگ جو ہے اس وقت سعی کر رہے ہیں. یہ سعی کیا ہے؟ وہ یاد تازہ ہو رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ، جب حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر چلے گئے، بالکل لکو دک بے آباد، آس پاس کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، حکم خداوندی ہے کہ یہاں چھوڑ دو. اب یہ ہے وہ ایمان اور یقین اور سر تسلیم خم کرنے کا معاملہ. جہاں تک آتا ہے بعض روایات میں کہ حضرت ہاجرہ نے دو تین مرتبہ کہا بھی کہ ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے. وہ بھی اللہ کی بندی ایسی تھی کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تو ہم بھی ساتھ انسان. وہ تھوڑا سا جو مشکیزے میں پانی تھا جب وہ ختم ہوا ہے، اور بچے نے جب پھر وہ ایڑیاں چلانی شروع کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر زمزم نکالا ہے اسی کی ایڑیوں سے، وہ اس کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے. آج بھی دنیا کا عظیم ترین معجزہ ہے یہ زمزم. جتنا پانی وہاں سے نکالا جا رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کہاں سے آ رہا ہے پانی، کوئی سائنٹیفک توجہ اس کی موجود نہیں، کہاں سے آ رہا ہے. سمندر سے آ نہیں رہا اس لیے کہ سطح سمندر سے تو بہت بلند ہے. کوئی بڑی بڑی احمقانہ باتیں بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، سمندر سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا، کہاں سے آ رہا ہے پانی. آس پاس کوئی اتنا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں بارشیں بے تحاشا ہوتی ہیں. پھر اس پانی کی ایک خاص جو اس کی ترکیب ہے، اس میں جو اجزاء ہے، اس میں جو خوراک کا عنصر موجود ہے، وہ جو کمپوزیشن ہے اس کی، کیمیکل کمپوزیشن، وہ دنیا میں کہیں اور کسی پانی کی ہے ہی نہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں، آج بھی واقعہ یہ ہے کہ عظیم ترین زندہ معجزہ یہ زمزم ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، شاید یہاں سے کہیں پانی کسی اور جگہ سے لا کر اس میں ڈالا جا رہا ہے، تو تحقیق کرنے سے معلوم ہے قطعاً نہیں. اور اب تو جو وسائل و ذرائع بڑھ گئے ہیں، تو وہی زمزم کا پانی آپ مسجد نبی میں پیتے ہیں، وہی زمزم کا پانی پہنچ رہا ہے مشرقی ساحل کے اوپر عرب کے، اور یہ اتنے علاقے دور دور تک جو ہے وہ پانی پہنچایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب وسائل و ذرائع ہیں، پہلے تو اس کا امکان نہیں تھا، اب تو پہنچ رہا ہے وہ پانی، اور اس پانی کے اس کنویں کے اندر کہیں کوئی کمی نہیں آ رہی، یہ معجزہ ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ جو آخری سب سے بڑا امتحان، کہ 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی شکل دیکھی تھی حضرت ابراہیم نے، دعائیں مانگ مانگ کر، پہلوٹھے کے جس کو کہتے ہیں بچہ، پہلا بچہ، 87 برس کا بوڑھا، اس کے گھر اللہ نے پہلا بیٹا جو ہے اسے عطا کیا ہے، وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں پہلا امتحان تو یہ لے لیا، جو چھوڑ دو جا کے اس کو اور اس کی ماں کو اس بیابان کے اندر، 13 برس کا ہو گیا ہے، تو اب وہ آخری امتحان جس کو کہنا چاہیے کہ وہ جو ترکش ہوتا ہے جس میں تیر ہوتے ہیں، تو وہ امتحانوں کے ترکش میں آخری تیر جو تھا، جو سب سے زیادہ ہی کلیجے کو چھید جانے والا تیر، وہ نکلا ہے۔ 13 برس کا بچہ، لما بلغ ماہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، جب 7 دوڑ بھاگ کرنے کے قابل ہو گیا ہے، 13 برس کا بچہ، لیکن یہ 13 برس کا واقعی بچہ نہیں ہوتا، پچھلے زمانے میں وہ برابر کا ایک سمجھیے کہ دست و بازو بن جاتا تھا، آج کل تو وہ تعلیم کے چکر میں زیادہ جو ہے وہ دیر ہو جاتی ہے بچوں کے، کہیں جن کو ہم کہتے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا جو ہے اس کا معاملہ، کہیں وہ تعلیم سے فارغ ہو تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، ورنہ تو یہ کہ ابھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، لیکن پچھلے دور کی بات کیجئے، لما بلا انی ارا فی المنام انی اذبحک کا فانظر ماذا ترا، اے بچے اے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں، انی ارا بار بار دیکھ رہا ہوں، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، بار بار دیکھا میں نے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سوچو اب کیا کرنا ہے، غور کرو، حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے حلیم کا وصف آتا ہے، غلام حلیم، نہایت حلیم التبع، وہ بچہ وہ نوجوان 13 برس کا، اس کا جواب بھی قرآن مجید میں نقل کر دیا گیا، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے گردن جھکا دی حکم خداوندی کے سامنے، باپ نے بھی بیٹے نے، اور باپ نے لٹا دیا بیٹے کو پیشانی کے بل کہ چہرہ سامنے نہ رہے، کہ شفقت پدری جو ہے وہ عین وقت کے اوپر ہاتھ کو روک دے، اس لیے پیشانی کے بل، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اب یہ ہے وہ مقام، ہم نے اب آواز دی، پکارا ہے ابراہیم، انداز یہ ہے کہ بس کرو، یا ابراہیم کا صدقت رویا، جب تم یہاں تک پہنچ گئے تو تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تم امتحان میں پورے اتر گئے۔ میں نے میرے قلم سے جب میں نے وہ مضمون لکھا تھا تو ایک جملہ نکلا ہے کہ جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، ممتحن ہی کو بس کرنی پڑی، امتحان لینے والے نے کہا بس اس سے آگے نہیں، تو معلوم ہوا کہ کسی جس کا امتحان لیا جا رہا ہو اس کے لیے اس سے زیادہ کلمہ تحسین ہو نہیں سکتا، یا ابراہیم کسبتویا انا کذالک نجزی المحسنین، بس ہو چکا، ہمیں جو امتحان لینا تھا تم پورے پورے اتر گئے ہو، ان ھذا لہو البلاء المبین، ممتحن خود کہے امتحان بڑا سخت تھا، ممتحن کہہ رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت کٹھن آزمائش میں تم پورے اتر آئے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ ہے ذبح عظیم، اس وقت جو ایک میڈا جنت سے آیا اور اسے ذبح کیا گیا، یہ اس کی یاد ہے، صحابہ نے حضور سے پوچھا، اب چونکہ حج کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے تمام مناسک تو وہیں ہوتے ہیں، وہ تو جو وہاں جائے گا وہی صحیح کرے گا، بین الصفا والمروہ، جو وہاں جائے گا اسی کو طواف کی سعادت نصیب ہوگی، جو وہاں جائے گا اسی کے لیے وقوف عرفہ ہے، لیکن اس کا ایک جو ہے اس کے مناسک میں سے ایک منسک جو ہے اسے اللہ تعالی نے تمام روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے پھیلا دیا ہے،
یہ اس حج کی توسیع ہے، اس کی ایکسٹینشن ہے جو پورے کرہ ارضی پر مسلمان کہیں بھی ہے اس قربانی والے حصے کے اندر وہ شریک ہو جاتا ہے، وہ اسی کے اندر شامل ہو کر گویا کہ اس میں سے ایک حصہ پا رہا ہے اس کی برکات میں سے، یہ اس قربانی کی یادگار۔ اسی لیے حضور سے جب پوچھا گیا، صحابہ نے دریافت کیا، ما ھذا الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے، یہ قربانیاں تو ہم کر رہے ہیں، آپ نے حکم دیا ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی حکمت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ، ان کی سنت ہے، ان کی یاد ہے جو تازہ کی جا رہی ہے۔ لیکن اصل شے تو یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تمام قربانیاں اور تمام امتحانات کا جو ہے نقشہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ وہ روح ابراہیمی اگر نہیں رہی تو پھر یہ ایک رسم ہے، جیسے اقبال نے کہا ہے اذان کے بارے میں کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اسی طریقے سے اگر یہ رسم قربانی رہ جائے روح ابراہیمی نہ رہے تو پھر یہ ایک ریچول ہے، یہ پھر ایک رسم ہے جو ہم نے ادا کر لی، اور اس میں جو بھی پھر نام و نمود اور ظہور اور بس ایک ریت ہے اس کو پورا کر دینا، تو پھر تو اس کے وہ برکات تو نہیں ہوگی۔ اصل میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قربانی کی اصل روح ہمارے اندر پیدا ہو۔ وہ لوگ جن کا کہ میں ابھی جن تذکرہ کر رہا تھا، وہ لوگ کہ جو اس عمر کی سٹیج میں ہیں جس سٹیج میں حضرت ابراہیم عقل و فطرت کے امتحان سے گزر رہے تھے، وہ سوچیں مادہ پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے کے اوپر بھی، پوری دنیا پر، ہر شخص کے سامنے دنیا اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کے اندر آگے سے آگے پہنچ جانے کی ایک دوڑ ہے، ایک تنافس ہے، ایک مقابلہ ہے جو جاری ہے۔ وہ اس طرح کا شرک آج دنیا میں بہت کم رہ گیا ہے، آج بت پرستی کرنے والے ہندوستان میں بھی آپ کو تھوڑے ہی ملیں گے۔ آج کا جو اصل شرک ہے وہ مادہ پرستی کا شرک ہے، الہاد کا شرک ہے، وہ مادہ پرستی اور الہاد کے شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں آج وہ نوجوان درکار ہیں کہ جو توحید کی اس روشنی کی کرن جو ہے وہ اس کو دیکھے اور اس سے اپنے باطن کو منور کرے۔ ایک اللہ پر یقین، ان اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر یقین، اس دنیا کی زندگی کی بجائے اس آخرت کو اپنا مقصود و مطلوب بنانا، یہ اگر کر سکیں تو معلوم ہوا کہ ہاں سنت ابراہیمی میں پہلا امتحان جو ہے اس میں انسان پورا اتر رہا ہے کہ ان گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ایمان کی یہ روشنی انسان کو حاصل ہو جائے۔ پھر جب وہ ایمان کی روشنی حاصل ہو جائے گی، وہ جو اقبال نے کہا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مطلوب ہے؟ کیا پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو امتحان تو ہے، ایمان کی روشنی سے جن کا باطن منور ہو جائے گا، ظاہر بات ہے کہ ایک کشمکش، ایک تصادم اس کی زندگی کے اندر فوری طور پر پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ کشمکش ہے، جس کو حضور نے فرمایا ان تو جاہدہ نفس کا فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اللہ کا مطیع بناؤ۔ پھر اس کے بعد ماحول کے ساتھ کشمکش ہے، ماحول کا رخ کچھ اور ہے، وہاں مادہ پرستی ہے، وہاں رسومات ہیں، رواجات ہیں، وہاں بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، اس ماحول میں رہ کر اور پھر دین کے اوپر کاربند رہنا، واقعہ یہ ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ دین پر عمل پیرا ہونا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا دہتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں تھامنا۔ وہ دور تو آ چکا، چل کے دیکھیے، کر کے دیکھیے، فیصلہ کیجیے، ایک ایک قدم اٹھانا جو ہے وہ دوبر ہو جائے گا، حلال کا لقمہ جو ہے حاصل کرنا آپ کو مشکل نظر آئے گا۔ ایک فیصلہ کر کے کوئی شخص دیکھے، پاکستان میں تو ایک قدم آگے نہیں چل سکے گا، فیصلہ کر لے کہ رشوت نہیں دوں گا، پھر کیا کرے گا؟ کوئی کاروبار نام کی شے تو وہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی طرح کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی ورک شاپ بھی وہ شخص نہیں چلا سکتا، وہ کہیں کوئی چھاوڑی لے کر سر کے اوپر جو ہے گھوم کر اپنے بچوں کے لیے روزی نہیں لے سکتا، اگر طے کر لے کے رشوت نہیں دینا چل نہیں سکتا۔ یہ معاملہ جو ہے طے کر کے کچھ اصول اپنے اوپر لاگو کرنے کے بعد چلنا جو ہے، یہ ہے امتحان۔ اس میں انسان کی عظمت کا امتحان ہے، اس میں انسان کی قوت ارادی کا امتحان ہے. پھر یہ کہ یہ ماحول جدھر جا رہا ہے، جس تباہی کے گڑھے کی طرف ہم قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو انسان دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں، لیکن اپنا معاملہ، اپنے مسائل، اپنی معاش، اپنے کاروبار، اپنے دھندے، اپنا پروفیشن، اس سے کسی شخص کو کوئی فرصت حاصل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ سوچے. پھر جو عظمت درکار ہے اس کے لیے، وہ عظمت موجود نہیں. ورنہ کسے نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے حالات اس وقت کیا ہیں. جو میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، اس کا جوڑ مل رہا ہے یہاں پر کہ ضرورت تو ہے کہ وہ جرات رندانہ ہو، وہ ہمت ہو، امتحانات میں مسلسل پورے اترنے کے لیے وہ اسوہ ابراہیمی کو ہم سامنے رکھیں، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حالات کیا ہیں وہ سب کے سامنے کون نہیں جانتا. آج تخریب کاری جو ہے جس بڑے پیمانے پر ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اگرچہ میرے نزدیک وہ مسئلہ نمبر ایک نہیں ہے. یہ مسئلے تو جو کہنے والے کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اور بہت سے ممالک کے اندر ہو رہا ہے یہ معاملہ، یہ کوئی ایک خاص پاکستانی کا معاملہ نہیں. اور دوسرے یہ کہ اگر ہمیں یہ قیمت دینی پڑ رہی ہے اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ جو ہمارا تعاون ہے اس کی، تو یہ قیمت تو پھر ہمیں دینی چاہیے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اگر وہ اپنے خون کی جس طریقے سے کہ قربانیاں دے رہے ہیں اور جس طریقے سے اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور رشین جو ہاؤس لاٹ تھا اور اس کی جو پیش قدمی تھی، اس کو جس طرح انہوں نے روکا ہے اور تھاما ہے، یہ معاملہ در حقیقت واقعہ یہ ہے کہ صرف ان کا نہیں ہے، یہ تو ہمارا تحفظ بھی وہ کر رہے ہیں. اس اعتبار سے اگر اس کی کوئی قیمت دینی پڑتی ہے، میرے نزدیک وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی تشویش کی ضرورت ہو. جو بھی اہتمام ہو رہا ہے، جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، حکومت جو بھی سیکیورٹی میجرز لے رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہونے چاہیے اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں قومی سطح پر کبھی بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم دب جائیں گے، ان چیزوں کی وجہ سے ہماری ہمت جواب دے جائے گی اور ہم اپنے ان افغان بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یا ان کے ساتھ جو بھی تعاون ہم سے ہو رہا ہے کہ ان کے لیے کچھ راستے ہم نے کھلے رکھے ہوئے ہیں، ان کو یہاں پناہ دی ہوئی ہے. باقی تو ہماری کون سی معیشت کا معاملہ اتنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی تعاون کر سکیں. تعاون تو انہیں مل رہا ہے بین الاقوامی سطح پر جو بھی مل رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہم نے ان کے لیے راستے کھلے رکھے ہیں، انہیں یہاں پناہ دی ہوئی ہے، اس کی اگر یہ قیمت ہمیں دینی پڑ رہی ہے تو میرے نزدیک وہ چیز اصل میں تشویش والی بات نہیں ہے. لیکن تشویش والی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اختلافات کو جو ہوا دینے کا انہیں موقع مل رہا ہے، ظاہر بات ہے وہ ہے یہاں پر تبھی انہیں موقع مل رہا ہے. کہیں کوئی چنگاریاں دبی ہوئی ہوتی ہیں تو پھونکے مارنے سے وہ آگ بنتی ہے، چنگاریاں ہی نہ ہو تو کتنی پھونکے کوئی مار لے گا، آگ نہیں بھڑکے گی. وہ چنگاریاں ہم نے اپنے ہاں پیدا کی ہوئی، وہ بے اطمینانیاں، وہ نا انصافیاں، وہ طرح طرح کے جو بھی معاملے ہیں، ایک اتنا طویل مارش اللہ رہا ہے، اس سے جو احساس محرومی پیدا ہوا ہے چھوٹے صوبوں کے اندر، اب وہ چنگاریاں تو ہم نے ہماری اپنی پیدا کرنا ہے، اور ان چنگاریوں کے اندر کوئی جو بھی چاہے اس کے اندر پھونک مارے اور اس کو بھڑکائے اور دہکتی ہوئی آگ بنا دے، اس کے لیے ان کو موقع جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے. یہ چیزیں جو ہے آج کراچی کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مجھے بہت تشویش ہو گئی تھی جب امریکہ میں یہ خبر سنی ہے کہ اتنا بڑا ایک ہو گیا ہے، کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کہیں اورنگی میں ہو گیا ہوتا کہ جو بہاری مسلمانوں کی مہاجرین کی ایک آبادی ہے، تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ پٹھانوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد جو وہاں پر طوفان اٹھتا وہ بہت قیامت خیز ہوتا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کہیں جس کو لالو کھیت کہا جاتا ہے، لیاقت آباد، یا یہ کہ ناظم آباد سے پہلے ایک آبادی آتی ہے گولی مار، یہ وہ علاقے ہیں خاص طور پر کہ جو مہاجرین کے ہیں، اگر وہاں ہوتا تب بھی یہی صورت ہوتی. اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی خالص پٹھان آبادی میں ہو گیا ہوتا، تب اس کا الزام آتا وہ اردو بولنے والوں پر، اور پھر اس سے بھی جو قیامت سامنے آتی. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام جو ہے وہاں نہیں ہوا. ایک بہت بڑی جو اور بڑی عظیم تر ہو سکتی تھی مصیبت، اس سے اللہ نے بچایا ہے ملک کو. اس وقت حادثہ ہوا ہے شہر کے ایک کاروباری مرکز میں، جو سب کا ایک مشترک مقام ہے، وہ جو وہاں دوسرا بارود ہمارا اس وقت موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس بارود میں اس دھماکے سے آگ نہیں لگی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، میں اب کوئی سنسنی نہیں آپ میں پیدا کرنا چاہتا، لیکن حالات سامنے جو آ رہے ہیں، مجھے بعض حضرات نے یہ بتایا ہے کہ اس درجے اب معاملہ آگے بڑھ چکا ہے کراچی کی بعض آبادیوں میں کہ پنجابیوں کے گھروں پر نشانات لگا دیے گئے، جیسے کبھی ہندو مسلم فسادات کے اندر نشان لگائے جاتے تھے، جیسے کبھی مشرقی پاکستان میں ہوا تھا کہ باہری لوگ جو ہیں بہاری یا باہری ان کے مکانوں کو پہلے سے جو ہے نشان لگا دیا جائے تاکہ جب وہ لہر اٹھتی ہے اس وقت مشکل ہوتا ہے تحقیق کرنا کہ یہ کس کا مکان ہے اور یہ کس کا مکان ہے، تو جب بھی وہ لہر اٹھے تاکہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس موجود ہو کوئی نشان ایسا ہو جس سے سمجھ لیا جائے کہ یہ وہ دوسری قومیت سے تعلق رکھنے والے کا مکان ہے اور اس کو فوری طور پر جلا دیا جائے. یہ اس ملک کے اندر کراچی جیسے شہر کے اندر پچھلے سال سے جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، میں تو کئی سال سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر میرے اپنے قریبی دوست بھی عام طور پر یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید یہ آپ کی احساس کی شدت ہے یا یہ کہ یہ پیسیمزم ہے، قنوطیت ہے، یہ کچھ زیادہ ہی یاس آمیزی کی کیفیت ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو حالات دن بدن سامنے آ رہے ہیں وہ ہے کہ جو خود میرے حاشیہ گمان میں نہیں تھے. میں جس قدر اس کی سنگینی کو دیکھ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ سنگین تر حالات ہیں جو سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. یہ سان گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ صورتحال اس تیزی کے ساتھ پھیل جائے. اس کے بعد لیاقت آباد میں جو کچھ ہوا ہے، ابھی تک کراچی ایسٹ کے بہت سے علاقے جو ہیں اس کے اندر کرفیو ہے، اگرچہ اب کچھ رفتہ رفتہ دل پڑ گیا، لیکن ہو کیا رہا ہے، ایک ہوتا ہے ہنگامہ، ایک فساد، ان میں قیمتی جانے جاتی ہیں، گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، املاک جو ہے جلائی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر کچھ تھوڑا سا پولیس قبضہ پاتی ہے، کچھ تھوڑا سا پھر کہیں نہ کہیں وہ آگ، اس لیے کہ چنگاریاں اندر ہیں، وہ چنگاریاں ہماری اپنی پیدا کرتا ہے. باہر کا تخریب کار آ کر چنگاری پیدا نہیں کر سکتا، چنگاری کے اندر پھونک مار کر اسے بھڑکا سکتا ہے. لہذا چاہے وہ کھاد کے ایجنٹ ہو اور چاہے وہ راہ کے ایجنٹ ہو، یہ کھاد جو ہے یہ افغانستان کی جو حکومت ہے، کمیونسٹ رجیم، یہ اس کی ایک ہے خفیہ پولیس کی سروس، اور یہ راہ ہے ہندوستان کی. اب ان دونوں کے لیے مواقع یہاں کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں صورتحال جو ہے وہ جو سیاسی بے اطمینانی، سیاسی بے چینی، مختلف طبقات کے اندر اپنی محرومی کا احساس، اس میں یقیناً کچھ چیزیں ہوتی، جیسا کہ میں نے یہاں سندھ کے موضوع پر سیمینار کرایا، مقالے آئے، اس میں چھپ بھی رہے میثاق کے اندر، یقیناً اس میں کچھ پہلو صحیح ہوتا ہے، کچھ اس کے اوپر ردے جو ہے اضافی چڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر یہ ردے چڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بغیر کسی بنیاد کے جو ہے سارا کا سارا پہاڑ کھڑا کر دیا جائے. کہیں کوئی موقع ہوتا ہے اور اس کے بعد، ابھی میں مثلاً کل ہی ایک صاحب سے عرض کر رہا تھا ایک گفتگو میں کہ یہ وشیش سرکل جس طرح چلتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے، اور یہ بات شاید میرے سامنے نہ آتی، خود ایک سندھی، ایک بڑے معمر سندھی سماجی کارکن نے یہ بات جب کہی تب میری آنکھیں کھل گئی کہ ایک کارخانہ بنا، ایک بڑی فرٹیلائزر فیکٹری جو ہے وہ لگی. اب اس میں پہلے سندھی، لوکل سندھیوں ہی کو وہاں لیبر کے طور پر لیا گیا، انہیں کام کا موقع دیا گیا، لیکن اب وہی جو ٹینشن ہے، ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کام نہیں کر رہے ہیں، اب اربوں روپے کی ایک سرمایہ کاری ہوئی ہے اس کارخانے کے اندر، اگر کام نہیں کریں گے تو چوپٹ ہو جائے گا. مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب لوکل جو ہے ان کو ہٹا کر پنجاب سے لیبر لائی جائے. اب جب وہ پنجاب کی لیبر نظر آتی ہے تو ان کے پاس ایک دلیل ہے کہ دیکھو یہ لوگ کارخانے لگاتے ہیں تو مزدور بھی پنجاب سے لے کر آتے ہیں، یہ ہمارا مزدور بھی نہیں لگاتا. جو شخص بھی دیکھے گا اسے تو روز و روشن کی طرح نظر آئے گا کہ بات تو صحیح کہہ رہی ہے، یہ کارخانہ لگا ہے سندھ میں، سندھ کی سرزمین میں، اس کے لیے مزدور بھی پنجاب سے لائے گئے، تو کیا سندھ کے اندر مزدور کرنے کے لیے موجود نہیں آدمی؟ لیکن یہ کہ یہ وشیش سرکل ہے، ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے، وہ پھر تیسری برائی کے لیے دلیل بنتی ہے، وہ پھر چوتھی برائی کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے. یہ وشیش سرکل ہے جس میں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ گرفتار ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے ہماری شمالی علاقے کے اندر اس وقت جو کچھ ہوا، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے جو پارا چنار میں ہوا ہے، کچھ نہ کچھ حالات جو ہے وہ کچھ قابو میں آئے ہیں، جو ہم کہہ بھی نہیں سکتے ابھی کہ پھر کہیں کوئی اس کے اندر بھی آگ نہ. تین تہے ہیں اس معاملے کی، ایک تو یہ کہ قبائلی تصادم ہوتے رہا کرتے ہیں قبائلی علاقوں کے اندر، سندھ میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں فلاں قبیلوں کے
بلوچوں کے دو قبیلے آپس میں لڑ پڑے اور ان میں یہ خون خرابہ ہوتا ہے، پھر جن کے بیٹھتے ہیں صلح ہو جاتی ہے، بات ہو جاتی ہے. تو قبائلی زندگی کے اندر یہ ایک عام فینومینن ہے. لیکن یہ اس سے بالا تر ایک معاملہ یہ ہے کہ ان میں ایک قبیلہ شیعہ ہے، ایک سنی ہے، لہذا اب یہ صرف قبائلی تصادم نہیں، اس میں ایک مذہبی رنگ بھی شامل ہو گیا. یہ سب سے زیادہ خوفناک پاکستان کے حالات میں، اس وقت کے جو حالات ہیں، جو کچھ پچھلے سال پورے پنجاب میں ہوا ہے، جو کچھ اب حال ہی میں لیا میں جو ایک حادثہ ہو چکا ہے، سانحہ فاجعہ، اب اس کو پس منظر میں رکھیے. اگر اس فساد کے اندر، جس کے بارے میں سینکڑوں کی اطلاعات تو بہرحال ہے کہ وہاں پہ کیجوئلٹیز ہوئی ہیں، پورے پورے گاؤں تہس نہس ہو گئے، برباد ہو گئے. میرا یہ اندازہ یہ ہے کہ جب یہ فضا کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ وہ سینکڑوں کی نہیں، ہزاروں کی بات ہے. اس لیے کہ اس میں تیسرا ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا ہے کہ ایک قبیلہ جو ہے، اس قبیلے کا یہ ادھر بھی نفری ہے اور ادھر افغانستان میں بھی ہے. تو اب یہ ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ بھی ہے کہ وہاں سے ہتھیار آ رہا ہے اور وہاں سے اس قبیلے کو جو ہے تقویت پہنچائی جا رہی ہے، اور اس کا اب تصادم ہو گیا ہے. افغانستان سے جہاد کرنے والے موجودہ حکومت سے مجاہدین، اور ادھر سے افغانستان کی شہ پا کر ایک قبیلہ جو ہے، اور ہتھیار لے کر اور پیسے لے کر. تو یہ در حقیقت اب افغانستان کی جو جنگ ہے وہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہو گئی ہے. یہ ہے اس مسئلے کا سب سے زیادہ سنگین پہلو. تو معاملہ صرف قبائلی نہیں، معاملہ صرف مذہبی نہیں، بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پر جو بھی کشمکش ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ اسے روس اور امریکہ کی کشمکش کہتے ہیں، بہرحال اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. سپر پاورز ہیں، وہ اس کے اندر ملوث ہیں، کون شخص انکار کر سکتا ہے؟ اور اتنے بڑے واقعے سے سپر پاورز کیسے علیحدہ رہ سکتی ہیں؟ ویسے بھی یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، وہ حالات عقلیہ میں سے، لیکن بہرحال مجاہدین جو کچھ وہاں کر رہے ہیں وہ اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان میں وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ روس کی آمد سے پہلے بھی وہاں پر اسلام کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن اسلام کے لیے کام کر رہے تھے وہ اسی طرح جیسے یہاں پر مختلف جماعتیں اسلام کے لیے کام کرتی ہیں، غیر مسلح سیاسی سطح پر دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے وہ اس کوشش میں تھے کہ اس ملک کے اندر صحیح اسلام آ جائے، جیسے یہاں بہت سی جماعتیں اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہی ہیں. جب معاملہ آ گیا یہ کمیونسٹ ریولوشن کا اور رشیا کا وہاں آنے والا، ظاہر بات ہے انہوں نے پھر ہتھیار اٹھا لیے. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کا جہاد تو یہ خالص جہاد فی سبیل اللہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. باقی یہ کہ جو لوگ محض اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہوں، ان کے بارے میں بھی حضور کا قول موجود ہے، من قتل دون مال ہی فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے. اس اعتبار سے ان کے لیے بھی بالکل جائز ہے، انہیں حق پہنچتا ہے اس کا. لیکن یہ کہ اب وہ جنگ جو وہاں ہو رہی تھی، یہ پارا چنار میں در حقیقت وہ جنگ اب پاکستان میں داخل ہو گئی، یہ ہے اس کا جو سب سے زیادہ تشویشناک پہلو. مجھے ایک نمایاں اور معروف عالم دین نے بتایا ہے حال ہی میں کہ یہ مسئلہ اب ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر وہاں بھی اسلحہ آ چکا ہے، افغانستان سے پیسہ آ چکا ہے. اگرچہ علماء کرام وہاں کے جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی بڑا جرگہ بلایا جائے اور ان لوگوں کا جو پیسہ اور اسلحہ لے کر آئے افغانستان سے ساؤتھ وزیرستان میں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے. لیکن یہ کہ یہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، کیا صورت ہوگی، واللہ عالم. تو اگر یہ سرحد میں دو جگہ پر، ایک پارا چنار ذرا شمال کے اندر ہے اور پھر یہ جنوبی وزیرستان جو ہے ذرا جنوبی جانب ہے، اگر دو جگہ پر یہ افغانستان کی جنگ پاکستان کے اندر آ گئی تو یہ بالکل ایک نئی صورتحال ہوگی جس سے ہمارے ملک کو سابقہ پیش آ جائے. پھر یہ کہ اس میں خاص طور پر پارا چنار کے مسئلے میں یہ جو شیعہ سنی کا معاملہ ہے، اہل تشیع نے کافی بڑا مظاہرہ کیا ہے قومی اسمبلی کے سامنے، اور آج کا دن بھی ان کا مقرر ہے پورے پاکستان میں مظاہرے کرنے کا. تو یہ صورتحال اگر کہیں باقی ملک کے اندر شیعہ سنی مسئلہ بن کر اگر آ گئی تو یہ تو پھر انتہائی خوفناک معاملہ ہوگا. بارود جو ہے وہ فضا کے اندر جیسے کہ معلوم ہے موجود ہے. صورتحال کا جو لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے، اس میں میں خاص طور پر اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں گیا تھا، یہ توقع لے کر گیا تھا کہ جلدی کوئی نہ کوئی معاملہ علامہ احسان الہی ظہیر کا بھی، جو ان کے قاتلوں کا یا جو تخریب کار تھے ان کا بھی کوئی نہ کوئی سراغ جو ہے وہ جلد از جلد مل جائے گا. لیکن آیا ہوں تو ایک مہینہ گزر گیا ہے، لیکن معاملہ جوں کا توں. البتہ ایک بات اہم ہے جو سامنے آئی،
کہ ہمارے صوبے کے جو سربراہ ہیں پولیس کے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. میں نے ایک اخبار کی سرخی پڑھی ہے, پورا متن تو اس کا نہیں پڑھا تھا, کہ یہ معاملہ جو ہے تخریب کاری سے زیادہ قتل کا ہے. یہ معاملہ اگر ہے تو زیادہ سنگین ہے اس اعتبار سے کہ پھر پولیس کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور پنجاب پولیس اگر قتل کے ایک مقدمے کا اور قتل کے ایک واقعے کا سراغ نہیں لگا پا رہی ہے تو یہ بہت بڑی نااہلی کا ثبوت ہو. اس معاملے میں میں نے کچھ اور بیانات بھی, اس سے پہلے وہ چیزیں سامنے نہیں آئی تھی کہ بعض احباب کی طرف سے جو جمعیت اہل حدیث کے لوگ ہیں ذمہ دار, ان کی طرف سے یہ بیان آئے ہیں کہ اب ان کا شک جو ہے پورا اس پر قوی ہو چکا ہے اور بعض لوگوں کے بارے میں نشاندہی انہوں نے کی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں اس کی تفتیش کرنے والے وہ اس رخ کے اوپر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت مضبوط ہاتھ ہے جو اس کو آگے تھام رہا ہے معاملے کو. یہ صورتحال چونکہ اخبارات میں نے دیکھی ہے, میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے, لیکن اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو عدم تحفظ ہوگا یہاں پہ ہر ایک کو. یہ عدم تحفظ کا معاملہ اگر لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے پھر یہاں کی فضا کے اندر, پھر تخریب کاروں کے لیے اور زیادہ یوں سمجھیے کہ کھل کھیلنے کا موقع یہاں پر موجود ہو جائے گا. یہ حالات ہیں, لیکن میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کا آخری حل میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اس کا اصل سبب تو یہی ہے کہ ہم نے ملک بنایا اسلام کے لیے, ادھر ہماری پیش قدمی نہیں ہوئی. بہت بڑا واقعہ ہے یہ کہ شریعت بل کا جو بھی معاملہ ہوا اس ملک میں, الزام جس پر بھی جائے, عوام پر جائے یا مجھ سمیت شریعت محاذ کے رہنماؤں پر جائے کہ ان کی طرف سے کوئی کمی رہی ہے اور عوام کو موبیلائز نہیں کر پائے, یا عوام کی طرف سے پذیرائی جو ہے اتنی نہیں ہو سکی جتنی کی ہونی چاہیے تھی, یا یہ کہ حکومت کا معاملہ بے حسی کی انتہا ہے اور ساری سیاست کی مہارت جو ہے اسی معاملے کے اندر آزمائی جا رہی ہے کہ لمبے سے لمبا ڈالتے چلے جاؤ معاملے کو, لیکن نتیجہ بہرحال ان تینوں چیزوں کا ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ گویا کے اس اعتبار سے ناکام ہوا کہ شریعت کا ایک بل پیش کیا گیا اور اتنا عرصہ ہو گیا اور وہ یہاں پاس نہیں ہو سکا. وہ بل جس میں کسی فرقے کا ذکر نہیں, وہ بل کے جس کے اندر صرف کتاب و سنت کا ذکر ہے, صرف کس اضافے کے ساتھ کہ کتاب و سنت کی شرح جو ہے وہ مسلم ہوگی جو ہمارے ائمہ مجتہدین, فقہا, خلفاء راشدین, صحابہ کرام اور جو اہل بیت عظام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ان کی تشریحات کے مطابق ہو. لیکن یہ کہ کوئی فقہ معین نہیں کی گئی, نہ فقہ حنفی, نہ فقہ جعفری, نہ کوئی اور فقہ, نہ کوئی مسلک اہل حدیث, کچھ نہیں, کتاب و سنت. لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں ہو رہا, اور گمان غالب یہی ہے کہ نہیں ہو پائے گا, صورتحال جو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے رائٹنگ آن دی وال تو یہی ہے, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب تک یہ بات اس طور سے سامنے نہیں آئی تھی بات اور تھی, جب اس طور سے بات سامنے آ چکی اور اگر کسی قوم نے اس کو قبول نہیں کیا تو گویا کہ اس نے شریعت کا رد کیا ہے, شریعت کا انکار کیا ہے. یہ بات اسی درجے کی ہو جائے گی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے اعراض کریں, انکار کریں, ابا کریں, اس کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہو, وہی تو کافر ہے, وہی تو فاسق ہے, وہی تو ظالم ہے, وہی تو مشرک ہے. اللہ تعالیٰ بچائے, اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ گویا کہ ہمارے اس معاشرے کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک بیرومیٹر, ایک اس کا رخ بتانے والا ایک واقعہ بن کر رہ گیا ہے کہ ایک ملک کے اندر اس سطح پر اور اس طرح کا متحدہ محاذ بنا ہو جس میں تمام فرقوں کے لوگ موجود ہوں. کوئی اور متحدہ محاذ اس طور کا اس وقت تک موجود نہیں ہے. خالص سیاسی محاذ بنا کرتے تھے, خالص دینی محاذ, سیاست سے بالکل علیحدہ ہو کر ایک خالص دینی بل لے کر آئے, لیکن یہ کہ اس کا یہ حشر ہو. ذمہ داری کس کی ہے اس کو چھوڑ دیجئے, پوری ملک اور قوم کے اعتبار سے یہ جتنا بڑا جرم ہے, جتنی بڑی مجرمانہ یہ صورتحال ہے, اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا سزا ملے گی, اس کا تصور کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال اس کا اصل معاملہ تو وہی ہے, ہم توبہ کریں اور اسوہ ابراہیمی جس کے ہم ابھی چند دنوں کے بعد یہ خون بہا کر اور جانوروں کو ذبح کر کے جس کی ایک یاد تازہ کریں گے, اس کے حوالے سے ہم اپنے اندر وہ ابراہیمی کردار پیدا کریں. کچھ لوگ ہوں کہ جو اس پر کمر کس لیں, کھڑے ہو جائیں, ڈٹ جائیں, بنیان مرسوس بنے, طے کر لے کہ جینا ہے اور مرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے. ان صلاتی و رسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو سنت و ابیکم ابراہیم تو تب پوری ہوگی. باقی یہ ہے کہ یہ سلسلے جو ہے فوری طور پر, کیونکہ صدر ضیاء الحق صاحب کا بھی ایک بیان, ان کا متن تو میری نگاہ سے نہیں گزرا, لیکن اس پر جو تبصرے پڑھنے میں آئے تو ان میں انہوں نے بھی مانا ہے کہ اس صورتحال کا ایک حصہ کچھ سیاسی بے چینی بھی ہو سکتی ہے, اگرچہ وہ اسے سب سے کم درجے میں سب سے کم اہم بیان کر رہے ہیں, لیکن میرے تجزیے میں وہ ایک بہت بڑا سبب ہے. وہ سیاسی بے چینی جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے یہ کہ اس ملک کے اندر جلد از جلد ایک کھلے انتخابات کا معاملہ, جس میں کسی جماعت پر کوئی پابندی نہ ہو, کوئی بھی کسی طرح کی آپ حد بندیاں نہ لگائیں, موقع دیں اس ملک کے عوام کو کہ وہ کھل کر بات کریں. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ حبس اندر ہی اندر جو ہے, یہ اندر سے جڑے جو ہے وہ کھوتا چلا جاتا ہے. بے اطمینانیاں جو ہیں دلوں کی اور ذہنوں کی, وہ ہے جو دشمنوں کو دعوت دیتی ہیں. یہی بے اطمینانیاں تاریخ میں ہمیشہ دیکھنے میں آیا, حملہ آور آتے تھے تبھی جبکہ اندر سے انہیں کوئی دعوت ملتی تھی. آپ کے اندر کا ایک آدمی جا کر بامبے میں اور کھل کر کہتا ہے کہ پاکستان کو توڑ دینا چاہیے, ختم کرنا چاہیے اور ہمیں ہندوستان سے مدد چاہیے, کھل کر کہہ رہا. تو یہ تو اندر کی دعوتیں ہیں. دنیا میں ہمیشہ بڑی بڑی فتوحات جو ہوئی ہیں وہ تبھی ہوئی ہیں. تاتاری کبھی ہم حملہ نہ کر سکتے بغداد پر اگر القمی نامی ایک وزیر جو ہے وہاں بیٹھا ہوا نہ ہوتا, اس کی طرف سے دعوت نہ دے دی گئی ہوتی اور انہیں ضمانت دے دی گئی ہوتی کہ اندر سے تمہارے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے اور تمہیں جو ہے پوری سہولتیں وہاں پہنچائی جائیں گی. ہمیشہ یہ ہوا دنیا میں. تو وہ صورتحال در حقیقت پیدا ہوتی ہے اندرونی بے اطمینانی سے. یہ چونکہ اب ذوالحج ہے, اس کے بعد محرم آ رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی اس محرم میں. خاص طور پر حالات بڑے ہی تشویشناک ہیں. پارا چنار کا معاملہ اگر کہیں آگے بڑھ گیا اور اس کو اگر کسی ایک فرقے نے بہت زیادہ اٹھایا, حالات کی صحیح تصویر تو یہاں پہ معلوم نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو لاہور میں جو کچھ ہوتا ہے وہ لاہور کے رہنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے. تو پارا چنار تو بہت دور کی بات ہے. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر محرم کے مہینے میں, کہ کوشش یہ کی جائے کہ کوئی اس طرح کا فرقے وارانہ مسئلہ نہ اٹھنے پائے, کوئی اس طرح کی جذباتی صدا پیدا نہ ہونے پائے. حکومت کو بھی اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. تمام مقررین کو اور خطباء کو اور علماء کو اور ذاکرین کو اور جو بھی اہل تشیع کے زعماء ہیں ان کے عمائدین, ان سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے کے اندر زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں, ورنہ حالات انتہائی مخدوش ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے یہ بارود اگر کہیں اس کو سنگاری کوئی پہنچ گئی تو کیا صورتحال ہوگی, اور پھر کوئی بیرونی دشمن اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا. یہ در حقیقت ہر شخص کے سامنے کی کھلی ہوئی بات ہے. اس پر کسی تفصیل سے مجھے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں, بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. آج معاملہ عجیب ہوا ہے کہ جن آیات کی میں نے تلاوت کی تھی آج ان پر کچھ جو عام طور پر ہوا کرتا ہے تقریروں میں اور علماء کرام کے میرے بھی, آج معاملہ کچھ اسی رویت کا ہو گیا ہے کہ میں نے ایک دوسری جگہ کی آیات جو تھیں سورہ صافات کی, جو کہ قربانی سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم واقعے سے متعلق تھی, ان کو تو بیان کیا, لیکن یہ آیات جو ہے آج رہ گئی ہیں. پہلی اور ایک درمیانی آیت کا میں صرف تذکرہ کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر امت جتنی شریعتیں نازل ہوئی ہیں اس میں یہ قربانی کا معاملہ بھی رہا ہے, تاکہ ہم نے جو بھی حیوانات چوپائے عطا کیے ہیں انسانوں کو وہ ان پر اللہ کا نام لیا کریں, اللہ کے نام پر انہیں ذبح کریں, ان کی قربانی دیں. لیکن اصل روح کیا ہے اس کی, فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تو تمہارا رب, تمہارا الہ, تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے, اسی کے سامنے سر جھکائے رکھو. یہ ہے روح قربانی. اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو, اپنے جذبات کو, اپنی امنگوں کو, اپنے ولولوں کو اللہ کے سامنے جھکا دینا, یہ ہے در حقیقت اصل قربانی. اگر یہ ہم نہیں کر پاتے تو پھر صرف خون بہانا جو ہے وہ ایک رسم ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. بس اسی کے لیے تم فرما بردار بن جاؤ, اور اے نبی بشارت دیجئے ان کو کہ جو اللہ کے سامنے سرنگو ہو جائیں, سر جھکا دیں, اللہ کے سامنے تواضع اور پستی اختیار کریں. اور دوسری اس آیت کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے. بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ اگر وہ روح نہیں ہے تو اس ڈھانچے کو بھی آپ خیر بات کہہ دیں. یہ ڈھانچہ ہمیں برقرار رکھنا ہے. نماز کی اصل کیفیت حاصل نہیں ہوتی تب بھی نماز پڑھیے, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ روح نماز بھی عطا فرما دے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. وہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے, لیکن اگر وہ نہیں ہے تب بھی سجدہ ضرور کرنا ہے, تو قربانی ضرور دینی ہے. کوشش یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اصل روح تقویٰ, روح اسلام, روح اخبات یہ پیدا فرما دے. وہ جو روح ابراہیمی ہے اسوہ ابراہیمی وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. لیکن یہ کہ یہ آیت سامنے رہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم, اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے. یہ گوشت میں تم کھا لیتے ہو, اپنے احباب کو دے دیتے ہو, کچھ فقراء میں تقسیم کر دیتے ہو, وہ سب یہی کنزیوم ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاں پہنچنے والی چیز تقویٰ ہے. اگر وہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی میزان میں ان قربانیوں کو بڑا وزن ہے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر ایک رسم ہے جو ہم نے پوری کر لی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصل روح ابراہیمی اور اسوہ ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم. ایک رفیق کی طرف سے یہ دعا کی درخواست کے ضمن میں یہ پرچہ ملا ہے کہ پرسوں بروز بدھ بعد نماز عصر حسب معمول حاجی عبد الرحیم صاحب 74 سال ان کی عمر ہے, اپنے مکان کی مرمت کے کام سے فارغ ہو کر کرم آباد وحدت روڈ سے اپنے گھر واقع ٹیگور پارک میکلوڈ روڈ کے لیے روانہ ہوئے. اپنی سواری کوئی نہیں تھی, ویگن ہی پر آتے جاتے تھے. اب 2 راتیں اور 2 دن ہو گئے ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا, گھر نہیں پہنچے. گھر والے اور دوست احباب رشتہ دار سخت پریشان ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دے. آمین اللہم آمین. نماز عید الاضحیٰ کے لیے مشورے سے طے ہوا ہے کہ 6:15 انشاءاللہ ہم یہاں تقریباً طلوع شمس کے 1 گھنٹے کے بعد ہم انشاءاللہ یہاں نماز ادا کریں گے 6:15 انشاءاللہ العزیز. کل حسب معمول جیسے ہمارے درس قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا میرے سفر سے پہلے, تو کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب قرآن اکیڈمی کی مسجد میں 36K ماڈل ٹاؤن درس قرآن ہوگا. ہم نے میرے اس سفر سے پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں سورہ رحمان کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا. اب اگرچہ آگے بڑھنا ہے سورہ واقعہ کی طرف, لیکن کل کے لیے میرا ارادہ یہی ہے کہ سورہ رحمان کا بحیثیت مجموعی ایک تجزیہ اور اس میں جو اہم مضامین آئے ہیں, خاص طور پر جدید سائنسی جو نظریات ہیں ان کے حوالے سے جو چند باتیں میں نے اپنے ان دروس میں بیان کی تھی, 3 دروس میں یہ سورہ رحمان کا درس مکمل ہوا تھا, وہ ایسی اہم چیزیں ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ان کو دہرا دیا جائے. تو جو حضرات بھی ان میں شرکت نہیں کر سکے ہیں پہلے, کل انشاءاللہ تعالی بحیثیت مجموعی پوری سورہ رحمان کا ایک عمومی درس ہوگا اور اہم نکات کو دوبارہ بیان کیا جائے گا. تو آپ حضرات نوٹ کر لیجئے. حکمت قرآن کا پرچہ اس دفعہ شائع ہوا ہے 2 ماہ کا مشترک, جولائی اور اگست کا, وہ یہاں سٹال پر موجود ہے, جو حضرات لینا چاہیں لے لیں. اسی طرح ماہنامہ کوثر جو ہے بچوں کے لیے قرآنی تعلیمات کا پرچہ, وہ بھی پرچہ تازہ آ گیا ہے. حج اور عید الاضحیٰ کے موضوع پر جس پر آج کچھ گفتگو ہوئی ہے اختصار کے ساتھ, ہمارا ایک کتابچہ ہے جس میں میری ایک تقریر ہے اور ایک تحریر, وہ بھی باہر سٹال پر موجود ہے, جو حضرات لینا چاہیں لے لیں. اور اس میں جو میری تحریر ہے چھوٹا سا ایک کتاب چاہے صرف, وہ عام تقسیم کے لیے وہ 10 روپے میں 50 جو ہیں وہ انشاءاللہ مل جائیں گے. اگر آپ اپنے دوستوں کے اندر اس کو تقسیم کرنا چاہیں تو وہ بہت ہی مختصر ہے اور اس طریقے سے لوگوں کے لیے پڑھنا بھی آسان ہے اور آپ بڑے پیمانے پر اسے دوستوں تک پہنچا بھی سکیں گے. بس یہی چند اعلانات ہیں.